ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر سورة نور 18واں پارا ہے اللہ جل شانہ نے اپنے اطاعت شعار بندوں کا اپنے ایماندار بندوں کا احوال ارشاد فرمایا ہے ان کا کردار ارشاد فرمایا ہے اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات ارشاد فرمائے ہیں اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا حال بھی ارشاد فرمایا ہے جو نور ایمان سے محروم رہتے ہیں پھر بعض اوقات ان سے ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو بھلائی کے ہوتے ہیں یا جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے لیکن ان کی ایمان سے محرومی ان کے کسی بھی کام کو نیکی کی فہرست میں شامل نہیں ہونے دیتی اور ان کے اس حال کی اطلاع دی ہے جو یوم حساب یا آخرت میں یا دار جزا میں جا کر انہیں پیش آئے گا اس محرومی اور اس نامرادی کا تذکرہ فرمایا ہے جو انہیں مرضیات باری سے محروم ہو کر نصیب ہوگی اور اس کا حال اس طرح سے ارشاد فرمایا جیسے تہ در تہ تاریکیاں ایک دوسرے کو گھیرے ہوئے ہوں اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے پھر اس کے ساتھ ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے اور عالم تخلیق کے ہر وجود کی بقا کا انحصار ذکر الہی اور یاد الہی پر ہے فرما علم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض اے مخاطب کیا تو نہیں دیکھتا کہ آسمانوں میں یا زمینوں میں کوئی چیز بھی ہے کوئی بھی ہے ارض و سما میں یسبح له اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے یہ صف در صف پرندے بھی اور فرمایا کل قد علم صلاته وتسبیحه ہر ذرہ ہر جاندار ہر برگ و بار اپنے انداز سے جانتا ہے کس طرح اس کا ذکر کرنا ہے کس انداز سے اس کی عظمت بیان کرنی ہے کس انداز سے اس کی تسبیح بیان کرنی ہے اور اگر کوئی بھی شے ذکر سے محروم ہوتی ہے تو یہی آیہ کریمہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس کا وجود ارض و سما میں نہیں پایا جاتا. کسی کو وجود نصیب ہوتا ہے تو ساتھ ذکر بھی نصیب ہوتا ہے، اور اگر ذکر سے محروم ہوتی ہے یا ذکر چھوٹ جاتا ہے تو اس کا وجود بھی معدوم ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا الم ترن اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ کوئی ایسا جرم، کوئی ایسا وجود ہے نہیں جو تسبیح نہ کرتا ہو، یا اگر تسبیح نہ کرتا ہو تو وہ وجود باقی نہ رہے گا. اسی لیے محققین ارشاد فرماتے ہیں کہ نظام عالم میں جو تبدیلیاں اور رونما ہوتی رہتی ہیں ان کی بنیاد یاد الہی یا اس سے غفلت ہوتی ہے. اگر کوئی درخت غافل ہو جائے سوکھ جاتا ہے، دریا اور چشمہ غافل ہو جائے سوکھ جاتا ہے، پہاڑ گر پڑتے ہیں، سرنگوں ہو جاتے ہیں، چٹک جاتے ہیں، جاندار مر جاتے ہیں، حتیٰ کہ محققین فرماتے ہیں کہ شکاری کسی جانور کو شکار نہیں کرتا اگر وہ ذاکر ہو، شکار کر نہیں سکتا. شکاری کا تیر یا شکاری درندے کے تیز دانت بھی اس گردن تک پہنچتے ہیں جس پہ غفلت آ جائے. یہ اس پورے نظام کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ ہر چیز عدم سے وجود میں آئی اس لیے کہ اللہ کریم نے اسے خطاب فرمایا. وہ ایسا قادر ہے کہ چیزیں نہ تھیں ان کا وجود نہ تھا، اس نے انہیں خطاب فرمایا. فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، وہ چیز ہوتی نہیں، معدوم ہوتی ہے، پردہ عدم میں ہوتی ہے. اِذَا يَقُولَ لَهُ كُن، تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، وہ ہوتی نہیں، اس کا وجود نہیں ہوتا، وہ معدوم ہوتی ہے، پردہ عدم میں مستور ہوتی ہے کہ اللہ اسے خطاب فرماتا ہے اور فرماتا ہے تو ہو جا، تو بن جا، تو آ جا. فیکون، تو فوراً ہو جاتا. یعنی وجود کی لم یا عدم سے وجود میں آنے کا سبب، یہ جو لمبے اسباب ہمیں نظر آتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ تو حجاب ہے، یہ تو پردہ ہے، پس پردہ وہ خطاب باری ہے اصل، کہ اللہ نے کسی چیز کو خطاب فرمایا اور وہ وجود میں آ گئی، وہ تھی ہی نہیں، معدوم تھی. فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا، جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیا تو اس کا مطلب وہ تھی نہیں. تو یقول لہو، اس سے کہا گیا، اسی کو حکم دیا گیا، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئی. اب اللہ کے خطاب نے اسے وجود بخشا اور اس وجود کو قائم رکھنے کے لیے اسے اللہ ہی کا ذکر کرنا پڑا. جب وہ وجود میں آئی تو اس نے اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی عظمت بیان کی، اور جب تک اللہ کی عظمت بیان کرتی رہے گی تب تک وجود سلامت رہے گا. جیسے عظمت الہی اس سے چھوٹ گئی، ذکر الہی اس سے چھوٹ گیا، تو پھر وہ معدوم ہو گئی، پھر پردہ عدم میں مستور ہو گئی، اس کا وجود ہی باقی نہ رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کا حاصل انسان ہے. بے شمار کرے جو جو سماوی میں ہیں ان کی توجہات کا مرکز زمین ہے، ان کے سفر سے، ان کے رکنے سے، ان کی گرمی اور ان کی برودت سے، ان کے اظہار اور ان کے استطار سے، جو تغیرات رونما ہوتے ہیں وہ سارے زمین ہی کو متاثر کرتے ہیں. سورج ہو یا چاند یا ستارے ہوں یا سیارے، سب کی توجہ کا مرکز زمین ہے. ان کے اثرات سے زمین میں کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی خشکی ہوتی ہے، کبھی رویدگی ہوتی ہے، کبھی پھل پکتے ہیں، یہ ساری تبدیلیاں ان کے اثرات سے مرتب ہوتی رہتی ہیں. زمین میں جو بے حد و بے حساب نعمتیں بنتی ہیں، دھات سے جواہرات سے لے کر اغذیہ تک اور ادویات تک، وہ پرندے ہوں، حیوان ہوں، درخت ہوں یا سبزہ ہو، فرمایا وخلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ روئے زمین پر ہے اے انسانوں، صرف اور صرف تمہاری خدمت کے لیے. تو اس لحاظ سے اگر وہ سیارے اور ستارے ذکر کرتے ہیں, اگر نجوم اور آفتاب ذکر کرتے ہیں, اگر آسمان اور زمینیں ذکر کرتے ہیں, اگر آسمانوں اور زمین کی صنعت و تخلیق ذکر کرتی ہے, تو جس وجود کے لیے یہ سب کچھ, یہ سارا نظام کائنات اور یہ سارا تماشا ہے, وہ وجود تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت ذکر نہیں کرتی, بلکہ خود رب کریم نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورُ, تھوڑے ہی میرے بندے, بہت کم ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوں, اکثریت ناشکری کرتی ہے. تو اگر درخت ذکر نہ کرے سوکھ جائے, پتا ذکر نہ کرے جھڑ جائے, پتھر ذکر نہ کرے چٹک جائے پھٹ جائے, دریا ذکر نہ کرے خشک ہو جائے, پہاڑ ذکر نہ کرے تو گر پڑے, جانور ذکر نہ کرے تو مارا جائے, اور انسان ذکر نہ کرے اور عیش کرتا رہے, یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو چیزیں اس کی خاطر ہیں ان پر تو اتنی پابندی, اور جو حاصل ہے اور جو اصل ہے اس پر کوئی پابندی نہیں, اس کا جی چاہے ذکر کرے, نہ جی چاہے نہ ذکر کرے. لیکن حق یہ ہے کہ انسان بھی ذکر نہ کرنے سے مر جاتا ہے. انسان اگر آپ اس وجود خاکی کو سمجھتے ہیں تو آپ نے انسان کو سمجھنے میں جلدی کی, یہ وجود خاکی محض انسان نہیں ہے, اس کے اندر ایک انسان بستا ہے. ایک باپ کو, ایک ماں کو بڑے عرصے بعد ایک اکلوتا فرزند نصیب ہوتا ہے, وہ ان کی ساری توجہ کا مرکز ہوتا ہے, وہ سال دو سال چار سال دس سال پندرہ سال بیس سال کے بعد اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہ ماں, وہ باپ, وہ بھائی, وہ بہنیں یا اس کے بہت سے چاہنے والے اس کے وجود کو کیوں اپنے ہاتھوں خاک میں دبا دیتے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ انہیں کوئی محبت نہیں رہی؟ کیا اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں رہا؟ یا کیا وہ وجود نہیں رہا جسے وہ رات دن پیار کرتے تھے, گود میں سلاتے تھے, لوریاں دے دے کر جسے پالا اور بڑا کیا, وہ نہیں, وہی ہے. تو پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ اسے گھر میں بھی نہیں رکھ سکے اور اٹھا کر باہر ایک گڑے میں پھینک دیا اور اسے مٹی میں دبا دیا یا کسی نے جلا دیا؟ یہ بہرحال اس سے ہر طبقے فکر نے اس سے جان چھڑائی. اس کی اصل یہی ہے کہ تن مردہ کو کیا تکلف سے رکھنا گیا, وہ تو جس سے مزین یہ تن تھا, اس کے اندر کوئی ہوتا ہے, اس میں کوئی ہے جس کے ساتھ یہ سارے رشتے, یہ سارے تعلقات, یہ ساری محبتیں ہیں. اور اگر وہ رخصت ہو جائے تو وہ نرا وجود کسی کام کا نہیں رہتا, کسی محبت کے لائق نہیں رہتا, کسی شفقت کے قابل نہیں رہتا. وہ تو ایک قالب تھا, ایک لباس تھا, ایک مرکب تھا, ایک سواری تھی, ایک آلہ تھا. اصل انسان تو وہ تھا جو اس کے اندر تھا, جو چلا گیا تو پھر اس کے ساتھ کسی کا کیا رشتہ؟ خاوند فوت ہو جائے تو بیوی آزاد ہو جاتی ہے, وہ رشتہ ازدواج جو اللہ کے نام پر قائم ہوا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ اس وجود کو ہمیشہ رکھیں, اسے دفن نہ کریں, اسے نہ جلائیں, اسے خراب نہ ہونے دیں, لیکن اس کا نکاح تو باقی نہیں رہتا. وہ وجود آپ رکھیں سنبھال کر, اس نے ساری زندگی جو دولت کمائی تھی اس پر اس وجود کی ملکیت تو نہیں رہتی, وہ تو ورثہ میں تقسیم ہو جائے گی. آپ اسے دفن کریں, آپ کی مرضی, آپ نہیں کریں, اسے آپ سٹف کر کے رکھ دیں, لیکن ساری زندگی جو پائی پائی اس نے جمع کی تھی اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ رہا, وہ رہا ہی نہیں, وہ خود ہی نہیں رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نرا وجود جسے ہم انسان سمجھتے ہیں یہ انسان نہیں, اصل انسان اس کے اندر ہے, اور ذکر چھوٹ جائے تو وہ انسان مر جاتا ہے. وجود اگرچہ زندہ بھی رہے, اسی لیے قرآن حکیم نے ان لوگوں کو مردہ کہا ہے جو نور ایمان سے محروم رہے ہیں. انک لا تسمع الموتا, آپ ان مردوں کو کیا سنوائیں گے, آپ انہیں نہیں سنوا سکتے. حالانکہ حضور نبی کریم قبرستانوں میں تو واعظ نہیں فرمایا کرتے تھے, آپ دعوت دینے کوئی قبرستانوں میں یا مرگٹوں میں یا کسی کافروں کے مدفن میں تو نہیں تشریف لے جاتے تھے، آپ جنہیں دعوت دیتے تھے وہ تو سننے والے کھاتے پیتے زندہ انسان ہی ہوتے تھے، لیکن جن انسانوں کے دل اس قدر تباہ ہوئے کہ انہیں دعوت نبوت بھی فائدہ نہ پہنچا سکی، قرآن حکیم نے انہی کو مردہ کہا ہے کہ یہ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو انسان ہے وہ مر چکا ہے. ایک عرب شاعر نے اسے اس طرح تشبیہ دی تھی کہ اجسامہم قبل القبور قبور، کہ ان کے جسم جو ہیں قبر میں جانے سے پیشتر ان کی اپنی قبریں بن چکے ہیں، اندر یہ مردے ہیں، جسم جو چلتا پھرتا ہے یہ ایک چلتی پھرتی قبر ہے جس میں روح کا مدفن ہے، جس میں اصل انسان کی قبر ہے، جس میں اصل انسان کی ناش ہے، اور وہ مر چکا ہے. اور یاد رکھیے، اگر یہ جسم مر بھی جائے، مر کیا جائے، اسے توڑ پھوڑ دیا جائے، اسے کچل دیا جائے، اسے جلا دیا جائے، اسے کاٹ دیا جائے، لیکن اس کا یہ سارا انجام اللہ کے راستے میں ہو، اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ہو، نور ایمان پر ہو، تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس پہ قدخن لگا دی کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہوتا ہے اور جو لوگ جہاد میں یا میدان کارزار میں یا اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، آپ نے ان کے وجودوں کو دیکھا، پرخچے اڑ جاتے ہیں، تلوار سے قتل ہو تو تباہ ہو جاتے ہیں، گولی سے قتل و تباہ ہو جاتے ہیں، اور آج کل تو ایسے ایسے آلات حرب ہیں کہ وہ انسانی وجود کے پرخچے اڑا دیتے ہیں. آپ ان ریزوں کو سمیٹتے ہیں، آپ انہیں کپڑے میں گٹھڑی بناتے ہیں، آپ ان پر جنازے کی دعا پڑھتے ہیں، آپ انہیں ایک مزار میں دفن کرتے ہیں، قبر بناتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، لیکن جب متوجہ اللہ ہوتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں تم نے اسے دفن تو کر دیا لیکن اسے مردہ نہ کہنا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس سے بھی آگے پابندی لگا دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایسا سوچنا بھی حرام ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا وہ مر گیا، یعنی کہنا نہیں، سوچنا بھی منع کر دیا. کیوں نہ کہیں بارے لا، ایسا فرمایا بل اخیام، وہ زندہ ہے. کیسے زندہ ہے؟ عقل سمجھنے سے عاجز ہے کہ ایک وجود کے پرخچے اڑ گئے، اس کے پرزے پرزے ہو گئے، اسے ہم نے بڑی مشکل سے سمیٹ کر ایک گڑے میں اتارا، اسے اس پر دعا پڑی، جنازے کی، اس پر مٹی ڈالی، دفن کیا، تو زندہ کیسے ہے؟ فرمایا تمہارے شعور، تمہارے عقل اور تمہارے علم سے یہ بات بالا تر ہے، ولیکن لا تشعرون، تم عقل انسانی سے اسے نہیں سمجھ سکتے، یہ تمہارے انسانی ذہن کی رسائی سے بالا تر ہے، تمہیں صرف ماننا ہے، سمجھنا نہیں، کیونکہ تمہاری سمجھ سے یہ بالا تر بات. بل اخجان عند ربہم یرزقون، اللہ فرماتے ہیں کھاتے پیتے ہیں بھائی، تمہارے نزدیک کھانا پینا زندگی کی دلیل ہے، سونا جاگنا بیٹھنا اٹھنا کام کاج کرنا ہی اگر زندگی کی دلیل ہے تو وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، لیکن تم زمین پر کھاتے ہو، زندہ ہو وہ کھاتے ہیں، ان کا رب بھی ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے دسترخوان پر کھاتے ہیں، تو انہیں مردہ کیسے کہتے ہیں؟ نہیں، تم جو زمین پر نان زمین کھاتے ہو زندہ کہلاتے ہو، وہ عرش بری پر اللہ کے دسترخوان پر کھاتے ہیں انہیں مردہ کہتے ہو، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں لیکن تمہارے فہم و شعور کی ادراک کی سرحدوں سے بالا تر. تو بڑے واضح بات سمجھ میں آ گئی کہ موت و حیات کا تصور جو قرآن حکیم نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ غافل مر جاتا ہے اور ذکر الہی حیات ہے، ذاکر زندہ ہے. اگر ذاکر ہو اس کا وجود اجل کی وادی سے گزر جائے، ہم اس پر جنازہ بھی پڑھیں، اسے زیر زمین دفن بھی کر دیں، وہ زندہ ہے. اور ذکر الہی سے محروم ہو اور ہم اسے اپنے ملک کا حکمران بھی بنا دیں، اس کی بڑی کر و فر بھی ہو، اس کے آگے پیچھے لو لشکر بھی ہوں، اس کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے بھی ہوں، تو وہ ایک قبر ہے جس میں ایک لاش ہے اور وہ دنیا کے کام کر رہی ہے، وہ زندہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا زندہ اور مردوں میں کتنا فرق ہوتا ہے، کہ زندہ انسان پتھروں تک کی خوبصورتی کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، درختوں تک کے حسن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور مردے کو کیا پرواہ اگر سارا شہر بھی جل جائے؟ یہ ہماری روزمرہ کی قتل و غارت، یہ انسانی خون کی ندیاں، یہ لوٹ مار، یہ ساری تباہیاں اس لیے آتی ہیں کہ ارد گرد بسنے والی مخلوق، اس فعل میں ملوث ہونے والے لوگ، ہم پر حکومت کرنے والے لوگ اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ادارے مردوں سے بھرے پڑے ہیں. انہیں تکلیف ہی کوئی، مردے کو کیا تکلیف ہوگی کون مرا کون جیا؟ مردے کو کیا فکر ہوگی کس کا گھر جل گیا اور کس کا گھر بچ گیا؟ مردوں کو کیا فکر ہوگی؟ اور یہ صرف اس جگہ نہیں ہے، آپ ریئے زمین پر نگاہ دوڑائیے، اگر اللہ کے ذکر سے غفلت زیادہ ہے تو ہر جگہ نفرتوں کے الاؤ بھی دہک رہے ہیں، ہر جگہ انسانی خون کی ندیاں بھی بہہ رہی ہیں، ہر جگہ ظلم و جور و بربریت بھی ہے، اور ہر جگہ تباہی و بربادی کے سامان بھی ہیں. آپ اگر اس دور کی طرف پلٹیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عالم آب و گل میں قدم رنجا فرمایا، اور کیسے مبارک قدم تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کے احسانات کو گنواتے ہوئے اور اپنے مقامات کو شمار فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے لیے مساجد معین ہوتی تھی. خطۂ زمین کو اس کی حد معین کر کے اندر سے پاک کیا جاتا تھا، وہاں سجدہ کیا جاتا تھا، ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو، نوح علیہ السلام کی امت ہو، یا کسی بھی نبی کسی بھی رسول کی امت ہو. تو ہمیشہ یہ قاعدہ رہا کہ ایک خطے زمین کو اس پر مکان بنا دیا جائے، یا اس کے گرد چار دیواری بنا دی جائے، یا اس کی حد بندی کر دی جائے، اسے پاک کیا جائے، صاف ستھرا کیا جائے، اور اس کے بعد اسے کبھی ناپاک نہ ہونے دیا جائے، اہتمام رکھا جائے، تو وہاں نماز پڑھی جائے، ہر جگہ سجدہ کرنا جائز نہیں تھا. حضور اکرم اپنی ذات والا صفات پر اللہ کریم کے احسانات کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، وجعل لی الارض مسجدا وطہورا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے زمین پر قدم رکھا، میرے رب نے ساری زمین کو مسجد قرار دے. اب آپ ایک مکان بنا لیتے ہیں، نور علی نور ہے، آپ ایک حد بنا لیتے ہیں مسجد کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نہیں بناتے تو جہاں وقت ہوتا ہے اسی زمین پر سجدہ کر لیں. فرمایا میں نے زمین پر پاؤں رکھا، میرے رب نے ساری زمین کو مسجد قرار دی. صرف مسجد ہی نہیں، طہورا پاک کرنے والی بنا دیا، پانی نہیں ملا تو فرمایا پانی سے وضو کرو تو جلد پاک ہوتی ہے، پانی نہیں ملا مٹی سے تیمم کر لو ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں. وضو سے جلد پاک ہوتی ہے، تیمم کرنے سے حضور کا ارشاد ہے کہ ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں. کیا مبارک قدم تھے جو زمین پر پڑے تو کرے زمین کو منور کر گئے. ان دلوں کو دیکھیے جن دلوں میں ساری ذات کا ورود تھا، نہ صرف قدوم مبارک بلکہ ذات والا صفات کا مکان ہی جن قلوب میں تھا، ان کا کیا شان ہوگا اور انہیں کیا سعادت نصیب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے، کہ شرف صحابیت تھا ہی یہ کہ ہر ذرہ وجود ذاکر ہو گیا. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، صحبت نبوی کی برکات یہ ہوئی کہ ان لوگوں کی کھالوں سے لے کر نہاں خانے دل تک ہر ذرہ بدن ذاکر ہو. قرآن حکیم یہ وصف بیان فرماتا ہے صحابہ کا کہ کھالوں سے لے کر باہر کی جلد سے لے کر آؤٹر سکن سے لے کر نہاں خانے دل تک انتہائے اندر تک بدن کا ہر ذرہ گوشت پوست ہڈیاں خون پٹھے بال بال ذاکر ہوں گے. اب دیکھو جو لوگ ذاکر تھے وہ زندہ تھے, اور تاریخ میں جب وہ حکمران تھے تو ان کے زیر سایہ کافر کو بھی انصاف ملتا تھا. یعنی زندے اور مردے کا فرق یہاں نظر آتا ہے کہ جنہیں وہاں سے حیات نصیب ہوئی جو ذاکر ہو گئے, جن کے قلوب جن کے وجود جن کی جلد جن کے ہاتھ پاؤں جن کے اعضاء و جوارے ذاکر تھے. صحابہ کرام کے عہد کو دیکھیے, اکیلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک عہد میں 26 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا. فاتحین عالم کی فہرست دیکھیے, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ تک, کل 8, 7 یا 11 سے نیچے نیچے عدد رہتا ہے, جن کی فتوحات کا شمار لاکھوں میلوں میں آتا ہے. ان میں سے سب سے زیادہ علاقہ جس نے فتح کیا اس کے نام کے آگے 7 لاکھ مربع میل لکھا ہو, اور تمام فاتحین عالم میں اکیلا نام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا, جن کے عہد خلافت میں 26 لاکھ مربع میل علاقہ فتح, 35,000 بڑے بڑے قلعے اور بڑے بڑے شہر اس میں شامل تھے, اور آبادیاں اور چھوٹے شہروں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا. 26 لاکھ مربع میل علاقے میں کتنے ہوں گے؟ ان میں کروڑوں کافر بستے تھے, ان پر کافروں کی حکومت تھی تو ان پر ظلم ہوتا تھا, ان پر مسلمان افواج پہنچی تو انہیں ابر رحمت نصیب ہو گیا, اور کسی کافر کے ساتھ بھی ظلم نہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ پوری تاریخ عالم ایک خاتون کی چیخ نہیں سنوا سکتی کہ پوری تاریخ میں ایک چیخ سنائی دے کسی عورت کی کہ فاروق کے سپاہیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی بوڑھے کی آہ سنائی نہیں دیتی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کسی مظلوم کا شور سنائی نہیں دیتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور فتوحات ان علاقوں میں ہوئی جہاں ظلم ہوتا تھا, جہاں کافر بستے تھے, جہاں بت پوجے جاتے تھے, جہاں شرک بھی تھا کفر بھی تھا, جہاں جبر و استبداد بھی تھا جبر و ظلم بھی تھا, ساری برائیاں ساری قباحتیں تھیں, لیکن یہ سب کچھ وہ کرتے تھے جن کے محض وجود تھے انسان مر چکے تھے. اور جب وہ پہنچے جو زندہ تھے تو وہ قباحتیں مٹتی گئیں, ویرانیاں مٹتی گئیں, اور وہاں رونقیں اور آبادیاں آتی گئیں, حتیٰ کہ کافر اگر کافر بھی رہا تو دنیاوی اعتبار سے اسے سکون اور انصاف اور عدل نصیب ہوا. کتنی عجیب بات ہے, زندوں اور مردوں میں کتنا فرق ہوتا. یہ آئے دن کی ہماری چھینا جھپٹی, ہماری گروہ بندیاں, ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے, ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہونا, ایک نے بال پکڑ رکھے ہیں دوسرا اس کی داڑھی کھینچ رہا ہے, اس کے پیچھے بات یہی ہے کہ قبریں لڑ رہی ہیں آپس میں. زندگی نفرتیں نہیں دیتی, زندگی محبتیں دیتی ہے. زندگی کا خاصہ ہے یہ کہ زندگی محبتیں بانٹنے اور محبتیں لینے سے رہتی ہے, زندگی نفرتوں کو نہ پسند کرتی ہے نہ زندگی نفرتیں بانٹتی ہے, نہ زندگی نفرتیں لے کر خوش ہے نہ زندگی نفرتیں دے کر خوش ہے. یہ مردہ وجود ہیں جو تعفن دیتے ہیں, جو بدبو دیتے ہیں, جو تعفن پھیلاتے ہیں, جو ماحول کو پراگندا اور متعفن کرتے ہیں, یہ مردہ وجود ہوتے ہیں, زندہ وجود نہیں کرتے ایسا. تو یہ روزمرہ کی چھینا جھپٹی, یہ روزمرہ کی تباہی جس کو ہم دیکھتے بھی ہیں سوچتے بھی ہیں اور ہماری سمجھ میں جس کا علاج نہیں آتا, اس کا فقط ایک علاج ہے, انہیں زندگی سے آشنا کر دو. یہ زندہ ہوں گے, انہیں زندوں کو پانی سے محبت ہوگی, دھوپ سے محبت ہوگی, چھاؤں سے محبت ہوگی, سبزے سے محبت ہوگی, خشک تنکوں سے محبت ہوگی, انہیں اگر آشیاں سے محبت ہوگی تو برکے تپا سے بھی محبت ہوگی. ہر پہلو میں زندگی محبت کا رخ تلاش کر لیتی, اور مردہ پھولوں میں سجا دو تو انہیں بھی متفن کر دیتا. یہ سارا تعفن ہماری موت کی دلیل ہے، قومی موت کی دلیل ہے. یہ جتنا تعفن پھیل رہا ہے نا، اس کا سبب وہ موت ہے جو عدم ذکر سے واقع ہو گئی، اور جسے اپنے فام کج کی بنا پر ہم زندگی سمجھے بیٹھے. تو رب جلیل نے اسی امر سے آگاہ فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا، تم دیکھتے نہیں ہو کوئی پتا، کوئی ذرہ، کوئی وجود ارض و سما میں ایسا ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرے اور اپنے آپ کو قائم رکھ سکے؟ اور اگر نہیں ہے تو تم چھوڑ دو گے تو تم کیا قائم رہ جاؤ گے؟ صرف یہ ہوگا کہ تم وجود کو انسان سمجھ کر اس کی خدمت کرتے پھر رہے ہوگے، اور اصل انسان تڑپ تڑپ کر مر چکا ہو. اس کے مرنے کی دلیل یہ ہوگی کسی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. زمین پر وارد ہو تو ریت اڑتی ہے، دریا پہ وارد ہو تو خشک ہو جاتا ہے، درختوں پہ آئے تو انہیں سوکھ کر گرا دیتی ہے، چولہے کا ایندھن بنا دیتی ہے، وہ گھنی اور میٹھی چھاؤں دینے سے محروم ہو جاتے. اسی طرح فرمایا، انسان جب تجھ پر بھی موت آتی ہے تو تجھ سے نفرتیں پھوٹتی ہیں، تجھ سے برائیاں پھوٹتی ہیں، تجھ سے تباہیاں پھوٹتی ہیں، اور تیرے وجود کا تعفن فضائے بسیط کو متعفن کر دیتا. تو فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ ہر طرف جو بہار ہے یہ زندگی کی بہار ہے؟ تم بھی اگر اپنے آپ کو پر بہار، پر فضا اور پر فیض بنانا چاہتے ہو تو زندگی حاصل کرو. اور یہ زندگی چشمے رسالت سے نصیب ہوگی. نور ایمان وہ تعلق ہے جو ہم چشمے برکات رسالت سے استوار کرتے ہیں، وہ تار ہے جو دل کو قلب اطر سے جوڑتی ہے، وہ راستہ ہے جس راستے سے برکات نصیب ہوتی ہے. اور ذکر الہی کی بنیاد بنتی ہے، چونکہ حیات ہے ہی ذکر الہی، تو نور ایمان یاد الہی کی، ذکر الہی کی بنیاد بنتا ہے. اور پھر جو اعمال سدھرتے جائیں تو آدمی کو نتیجتاً کثرت ذکر نصیب ہوتا ہے، یا پھر کثرت ذکر اختیار کر لے تو اس کے نتائج میں اعمال سدھرنا شروع ہو جاتا. پر میں اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے ماحول کو دیکھو، زمینوں آسمانوں اور ان میں بسنے والی مخلوق کو دیکھو، جو بھی ذکر سے محروم ہوا تباہ ہو گیا، وہ باقی نہیں رہا. تو اے انسان، اگر تو غافل رہے گا تو تو کیسے، تو بحثیت انسان تو باقی نہیں رہے گا، اگر تیرا وجود چندے باقی بھی رہا تو کیا رہا؟ اسلام محبتوں کا نام ہے، نفرتوں کا نہیں. اسلام ایثار کا نام ہے، لوٹ خسوٹ کا نہیں. اسلام امن کا نام ہے، ظلم کا نہیں. انصاف کا نام ہے، عدل کا نام ہے، زیادتی کا نہیں، جور و جفا کا نہیں. تو یہ ساری قباحتیں جو آج کے دور کے انسان کے ساتھ چمٹ گئی ہیں، اور اس میں مسلمان و کافر کی تمیز بھی نہیں رہی، وہی تلخی کفر میں بھی ہے، اور اس سے کہیں بڑھ کر تلخی مسلمان کے لب پر بھی ہے. وہی نفرت چشم کافر سے بھی ٹپکتی ہے، وہی نفرت پیشانی مومن پر بھی. کیا تھا ایمان اور کفر کا فاصلہ؟ کیا رہا؟ صرف نام کا اور دعوے کا فاصلہ. دونوں کمرے تاریک ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کمرے میں روشنی ہے، اس میں نہیں ہے. کیسے کہتے ہیں آپ جب اس میں بھی تاریکی ہے، اس میں بھی تاریکی ہے؟ روشنی اور تاریکی میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. کافر کے پاس اگر نفرتیں ہیں، کافر کے پاس اگر ظلم ہے، کافر کے پاس اگر بے انصافی ہے، اور مومن کے پاس بھی وہی کچھ ہے، تو پھر ایمان اور کفر کا فرق کیا ہے؟ صرف نام رکھنے کا، کہ ایک اندھیرے کمرے کو آپ نے دن کہہ دیا، دوسرے اندھیرے کمرے کا نام آپ نے رات رکھ دیا، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ اس کا نام دن نہ رکھیں لیکن اس میں روشنی ہو، تو وہ اندھے کو پتا چلتا رہے گا کہ اس طرف دن ہے. کسی کا نام دین محمد نہ رکھو لیکن اگر وہ دین محمد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ کاربند ہے، دین محمد پہ کاربند ہے، تو وہ مسلمان ہے. اور نام نور محمد رکھ دو لیکن اتباع رسالت سے خالی ہے، تو اس میں نور کہاں سے آئے گا؟ صرف نام رکھنے سے کیا ہوگا بھائی؟ آپ اندھیرے کا نام روشنی رکھ دیں، یا برعکس ہم نام زنگی کافور، کسی حبشی کا نام کافور رکھ دیں تو وہ سفید ہو جائے گا؟ تو ہمارے ان مسائل کا حل، جن کا ہم کبھی اسمبلی توڑ کر تلاش کرتے ہیں، کبھی جمہوریت کو لا کر تلاش کرتے ہیں، اور کبھی جمہوریت کو رخصت کر کے تلاش کرتے ہیں، کبھی کسی کو پھانسی پہ لٹکا کر تلاش کرتے ہیں، اور کبھی کسی کو گولی سے اڑا کر تلاش کرتے ہیں، یہ سارے فضول ہیں. ہمارے سارے مسائل کا حل صرف ایک بات میں ہے کہ ہم میں سے ہر متنفس کم از کم اگر دوسرے تک زندگی نہیں پہنچا سکتا تو اپنے آپ کو تو حیات سے آشنا کر لے، خود تو زندوں میں آ جائے. اور زندگی کی دلیل یہ ہے کہ احساس اور شعور بیدار ہو، اپنے ارد گرد غلاظت کا احساس ہو، اپنے گرد گرد نفرت کا احساس ہو، اور اس سے نکلنے کی جیسے زندہ آدمی غلاظت میں، تاریکی میں اور قباحتوں میں نہیں رہ سکتا، اسی طرح جو زندہ ہوگا وہ ماحول کی قباحت اور ماحول کی جو ہے آلودگی اس میں بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا. جس طرح کوئی زندہ آدمی کسی متعفن جگہ پہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح زندہ انسان متعفن ماحول میں بھی نہیں. اگر ہم متعفن ماحول پسند کرنے لگے تو یہ زندگی کی نہیں، یہ موت کی علامت ہے. اگر ہم دوسرے تک زندگی نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو تو زندگی سے آشنا کرے. ہمیں تو جھوٹ سے، ظلم سے، گناہ سے، برائی سے، قتل سے، لوٹ مار سے نفرت ہو جائے، اور کم از کم ہم تو ان قباحتوں سے اور مردوں کے اس تعفن سے اور اس متعفن بستی اور اس متعفن فضا سے اپنے آپ کو تو الگ کر سکیں. اور اگر نام پیر ہو، نام مولوی ہو، نام واعظ ہو، نام شیخ ہو یا نام حاکم ہو، وزیر ہو، نام سیاستدان ہو یا نام عہدیدار ہو، اور کردار میں وہی تعفن ہو، تو وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے. وہ عالم ہے یا پیر ہے، وہ مولوی ہے یا حاکم، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل ایک عام سا نکما سا بیکار سا آدمی ہے، لیکن وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا، اطاعت الہی سے خوش ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو اس سے تکلیف نہیں، آرام پہنچتا ہے، تو وہ زندہ ہے. خواہ اسے آپ کوئی حیثیت دینے کو تیار نہ ہو، لیکن زندگی کی رمک وہاں موجود ہے. اور یہ زندگی تقسیم ہوتی ہے بارگاہ نبوت و رسالت سے. ان کسی نے کہا تھا زندگی آپ کی عنایت ہے، زندگی آپ کی عنایت ہے، ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے. زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ برکات، وہ انوارات، وہ روشنیاں، وہ نور جو سینے اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہوتے ہیں، ان کا کوئی شمع، کوئی ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے. اور ہمارے اندر جو انسان بستا ہے اسے زندگی سے آشنا کر دے، کہ زمین پر اگر ہم نفرتیں مٹا نہ سکیں تو کم از کم نفرتیں پھیلانے کا سبب تو نہ بنے. اگر ہم ظلم کو مٹا نہ سکیں، زندگی کی دلیل تو یہ ہے کہ ہم ظلم کو مٹا کر، حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ، زندگی کی دلیل تو یہ ہے مسلمان قوم کے روئے زمین پر کہیں فتنے کا نام رہے، کہیں ظلم کا نام نہ رہے، تخت زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور ہر جگہ عدل و انصاف ہو، زندگی کی دلیل تو یہ ہے. لیکن اگر ہم انصاف پھیلا نہ سکے تو کم از کم خود ظلم کو بڑھانے میں، ظلم کو مٹا نہ سکے تو ظلم کو بڑھانے میں تو ہمارا حصہ نہ ہو. اگر ہم نے ایک اپنی ذات کے لیے بھی اس نعمت کو پا لیا تو بہت بڑا کام کیا، اور اگر کسی نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک متنفس کو بچا کر اس درد سے آشنا کر دیا تو پوری روئے زمین کو فتح کرنے سے یہ بہت بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا. روئے زمین کو فتح کرنا آسان ہے اور ایک دل کو مسخر کرنا مشکل. دلوں کو تباہ کرنا، کسی بھی بہترین شے کو تباہ کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اتنے نازک، اتنے حساس، اتنی نفیس چیز کو اپنے قبضے میں لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنے پاس رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کسی سے پا لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جس کسی نے ایک دل کو مسخر کر لیا، اسے اللہ کے انوارات کی آماجگاہ بنا دیا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے آشنا کر دیا، تو گویا اسے زندگی سے آشنا کر دیا. اور کسی ایک دل کو زندگی، ایک دل کو احساس و شعور، ایک دل کو آگہی کی طرف بلا لینا روئے زمین کو فتح کر لینے سے زیادہ مشکل اور بہت بڑا کام ہے. یہ وہ کام ہے جس کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے کتابیں نازل ہوئیں، یہ وہ کام ہے جو صرف خاص لوگوں کے کرنے کا ہے. زمینوں پہ چڑھائی کرنا، لوگوں کو نیچا دکھانا، یہ تو کافر بھی کرتے رہے، شہر اور علاقے اور ممالک فتح کرتے رہے، ممالک کی سرحدیں بدلتے رہے، لوگوں کو تباہ و تاخت و تاراج کرتے رہے، یہ بڑا کام نہیں ہے. تو قرآن حکیم کی آیت مبارکہ دعوت فکر دیتی ہے کہ حیات ذکر الہی میں ہے انسان، تو اپنے ماحول کو دیکھ، اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھ، اپنے ارد گرد کی تخلیق کو دے، ہر چیز تب تک قائم ہے جب تک وہ ذاکر ہے. اور کیا وجہ ہے کہ تو جب ذاکر نہیں رہے گا تو کیسے قائم رہ سکے؟ تو بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، تو بکھر جائے گا، بے سکون ہو جائے گا، بے آرام ہو جائے گا. یہ جو شکایت عام ہے کہ جی سکون نہیں ہے، بھائی ٹوٹی ہوئی چیز میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اپنے آپ کو بکھیرتے چلے جاؤ، سکون کہاں سے آئے گا؟ اپنے آپ کو سمیٹو، یکجا کرو، ایک نقطے پر لاؤ اپنے آپ کو، اپنے دل کے ٹکڑوں کو سمیٹو کہ یہ بہت قیمتی جنس ہے اور اس پہ اللہ کی تجلیات اور اس کا جمال مترشح ہوتا ہے. اور اگر یہ نصیب ہو جائے تو یہ دار دنیا بہشت سے بھی قیمتی بن جاتی، اور اگر یہ کھو جائے تو نہ صرف دنیا، عقبہ بھی کھو جاتی ہے. مسلمان کے تمام مسائل کا حل اور انسانیت کے تمام دکھوں کا مداوا اس بات میں ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی یاد سے دلوں کو منور کر لیں. اللہ کریم اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی سعادت بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.